زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. ناظرین گرامی قادر مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہبر معظم کی مشہور و معروف کتاب 250 سالہ انسان پر لیکچرز کے سلسلے کے حوالے سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا. آج کے اس لیکچر میں ہم اس کتاب کی باب کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کی زندگی کا ایک راز ہے، تمام ائمہ کی زندگی کا راز، اور یہ وہ راز ہے کہ جسے اماموں نے منع کیا ہے کہ آشکار نہ کیا جائے، اور لعنت کی ہے ان اشخاص پر کہ جو اس راز کو جو ہے وہ آشکار کریں. یقیناً جو ہے وہ رہبر معظم کہتے ہیں اس دور میں اس راز کو آشکار کرنے والا لعنت کا مستحق تھا، لیکن آج یہ راز جو ہے وہ ضروری ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ کی جو ہے وہ سیرت کیا رہی ہے، ہماری ائمہ کی جدوجہد کا محور و مرکز اور بنیادی ہدف جو ہے وہ کیا رہا ہے. اور وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے حکومت اسلامی قائم کرنی ہے. امام صادق علیہ السلام نے، کیونکہ آپ تشکیلات اتنی مضبوط ہو چکی ہیں تشیعوں کی اور اتنا امامت کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا ہے، اس وقت جو ہے وہ خراسان میں، اس وقت کے ایران میں، اس وقت کے افغانستان میں اور مراکش میں، حجاز میں، کوفہ میں، عراق میں، حتی شام میں امام کے جو ہے وہ تشکیلات سے مربوط افراد موجود تھے اور ہر جگہ جو ہے وہ امامت کا پیغام پہنچ چکا تھا. لہٰذا جو ہے وہ اب یہ وقت آ چکا تھا کہ اب جو ہے وہ امام باقاعدہ مدینہ سے جو ہے وہ افراد کو پورے عالم اسلام سے جمع کرے مدینہ میں، اور وہاں سے جو ہے وہ حرکت کرے شام کی طرف اور شام کی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت مدینہ میں واپس قائم کرے. یہ ہے راز امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک قیام کرنا تھا کہ جو قیام اس کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت گر جاتی ہے اور امام صادق علیہ السلام کے پاس حکومت آ جاتی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قائم آل محمد کی تعبیر آپ کے لیے استعمال کی گئی ہے. امام باقر علیہ السلام نے آپ کو قائم آل محمد کہا ہے. یہ روایات میں جو قائم آل محمد استعمال ہوئے، رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ صرف امام زمان علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر امام جو ہے وہ قائم آل محمد تھا. اس سے مراد اہل بیت میں سے ہر وہ معصوم ہے کہ جو ائمہ کی حکومت کو اور الہی حکومت کو قائم کرنے کے لیے قیام کرے اور اس قیام کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت اسلامی جو ہے وہ قائم ہو جائے. اس سے مراد ہر وہ شخص ہے. امام زمان اسلام بھی اسی لیے قائم آل محمد ہے کہ وہ حکومت اسلامی آ کے قائم کریں گے، اور امام صادق علیہ السلام کو بھی اسی لیے قائم آل محمد کہا جاتا تھا کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے بھی حکومت کے قیام کے لیے، حکومت کو قائم کرنے کے لیے قیام کرنا تھا اور جنگ کے ذریعے سے بنی امیہ کا تختہ الٹا کے اور پھر حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت کو، علوی حکومت کو واپس جو ہے وہ پلٹانا تھا. امام کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام اہل جہاد ہیں، اہل مبارزہ ہیں، امام اہل علم و دانش ہیں، اور امام اہل تشکیلات ہیں. یہ تین چیزیں امام کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، اور ہم امام کی زندگی کے دو مراحل بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات جو ہے امام کی دو مراحل میں، آپ کی زندگی اور آپ کی امامت کے دو مراحل میں جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہیں. وہ مراحل دو کون کون سے ہیں؟ ایک مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام کا 114 ہجری میں جو ہے وہ ان کی شہادت ہوتی ہے، تب سے لے کے بنی امیہ کے سقوط تک، ان کی حکومت گرنے تک اور منصور کی حکومت شروع ہونے تک، منصور عباسی کی حکومت شروع ہونے تک، یہ 10 سال ہے امام کی زندگی کا پہلا مرحلہ. یہی وہ 10 سال ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں امام کو نسبتاً آسانی ملی، اور جہاں پہ کیونکہ بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں اور اپنی عیش و نوش میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، لہٰذا یہاں پہ امام کے لیے نسبتاً آسان ہوا کہ یہاں پہ وہ اپنا قیام اور اپنی تبلیغ اور اپنی جو مختلف تشکیلات وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر سکے. اور دوسرا دور جو ہے وہ منصور کی خلافت سے لے کے آپ کی شہادت تک ہے. اگرچہ حشام بھی جو ہے وہ کم خطرناک نہیں تھا, لیکن بہرحال وہاں پہ بنی امیہ کے دور کے آخری حالات ایسے تھے کہ یہاں پہ امام کے لیے نسبتاً آسانی سے کام امام کر سکتے تھے, اور اس سے پہلے امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام نے اتنی زیادہ تشیع کو آگے لے آئے تھے اتنا زیادہ کہ اب جو ہے وہ وقت آ چکا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کھل کے جو ہے وہ قیام کے لیے کام کر سکے. لیکن جب بنی عباس کی جب حکومت آتی ہے تو کیونکہ بنی عباس جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی انقلاب کو ہائی جیک کیا, یہ وہ لوگ ہیں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مکتبی افراد کے لیے کچھ محدودیتیں ہوتی ہیں جو غیر مکتبیوں کے لیے نہیں ہوتی. مکتبی افراد, مکتبی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ کچھ اقدار کا خیال رکھتی ہیں, ان اقدار سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی, لیکن غیر مکتبی تحریکیں وہ جو ہے وہ اقدار کو پامال کر دیتی ہیں. لہٰذا ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ انقلاب کو اس طرح کے لوگ ہائی جیک کر دیتے ہیں, اور انقلابوں کی نظر میں راستے میں یہ خطرہ رہتا ہے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی عوام, حتی حکومت بنی عباس کی بننے کے 30-40 سال بعد تک بھی یہ سمجھ نہیں سکی کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ یہ اس نام پہ کہ ہم جو ہے وہ آل علی کی حکومت واپس لے کے آئیں گے, علوی حکومت واپس لے کے آئیں گے, دوبارہ وہی حکومت جو ہے وہ واپس لے آئے ہیں کہ جو بنی امیہ سے بھی بدتر ہے. بہرحال ہم اگر امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے 3 آداب دیکھیں, اہم ترین آداب, تو وہ کیا ہیں؟ ایک ہدف ہے مسئلہ امامت کو صحیح طرح سے لوگوں میں ان کی اس کی تشریح کرنا کہ مسئلہ امامت کیا ہے, اس کی توضیح دینا, اس کی وضاحت کرنا, اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ہدف میں کیا ہے کہ امام کی بھی صحیح امام کی بھی شناخت کرانا, یہ پہلا ہدف ہے. دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہ جو حقیقی اسلامی معارف اور احکام ہے جو شیعہ فقہ کی روش کے مطابق ہیں, جو اس خاص روش سے جو ہے وہ آئے ہیں, ان کو جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ بیان کرنا. اور تیسرا جو ہدف ہے وہ خود تشیع کی جو تشکیلات ہیں ان کو جو ہے وہ پروان چڑھانا اور ان کو مضبوط کرنا. پہلا مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ مختلف مقامات پر کھل کر نہ صرف یہ کہ امامت کی تشریح فرماتے ہیں کہ امامت کیا ہے, بلکہ اپنی امامت کی جانب دعوت دیتے ہیں. یہ امامت کی جانب جو امام صادق علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی سارے کام کر لیے گئے ہیں کہ جن کاموں کے بعد اب امام کا تعارف کروانا ہے کہ وہ امام جس نے حکومت کرنی ہے, وہ امام جس نے قیام کرنا ہے, اور جس نے ظالموں سے اور طاغوتوں سے حکومت چھیننی ہے وہ کون ہے. اگر یہ قبل از وقت کر دیا جائے تو یہ جو ہے وہ حکمت کے خلاف ہے, لیکن اب کیونکہ سارے مقدمات فراہم ہو چکے ہیں, اب تشیع جو ہے وہ طاقتور ہے, اب جو ہے وہ عالم اسلام کے گوش و کنار میں امام کی تشکیلات سے مربوط افراد موجود ہیں جو امام کے ایک حکم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لہٰذا اب امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ اپنی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ امام کون ہے, حقیقی امام جو ہے وہ کون ہے, امام کا تعارف کروا سکتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ امام کھل کر بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو, امام علیہ السلام یہی بنی امیہ کے دور میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں, وہاں پہ کہ جہاں پہ کوئی بھی بات کی جائے تو پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی, وہاں پر امام عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے 3 دفعہ ایک سمت میں, 3 دفعہ دوسری سمت میں, 3 دفعہ تیسری اور 3 دفعہ چوتھی سمت میں بلند آواز کے ساتھ اس طرح کے سب تک یہ پیغام پہنچے, 3-3 دفعہ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم جان لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, اس کے بعد حضرت علی امام تھے, اس کے بعد حسن مجتبی امام تھے, حسین شہید کربلا جو ہے وہ امام تھے, اس کے بعد امام زین العابدین امام تھے, محمد باقر علیہ السلام علیہم السلام امام تھے, اور میں بھی جو ہے وہ امام ہوں. کبھی اس طرح سے اپنی امامت کا تعارف کروا رہے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو انفال ہیں اور صف والمال ہے یہ میرا حق ہے. یہ انفال اور صف والمال در حقیقت حاکم کا حق ہوتا ہے. انفال جو ہے وہ تو معلوم ہے کہ کچھ خزانے زمین کے ایسے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ پیٹرولیم اور مختلف معدنیات جس پر حکومت کا حق ہے. صف والمال کیا ہے؟ صف والمال در حقیقت آپ اگر کسی بادشاہ کے خلاف, وہ بادشاہ جو ظالم ہے اس کے خلاف جب ایک اسلامی حاکم جنگ کرتا ہے تو کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو اس نے لوگوں سے لوٹ کر خود رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کے شاہی خزانے کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں. یہ اموال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتے, بلکہ یہ اموال جو ہے وہ جو اسلامی حاکم ہے اور جو امام ہے اس کے ہاتھ میں جاتے ہیں, اور وہ اس کو اسلام اور مسلمین کے منافع کے مطابق جو ہے وہ اور مصلحتوں کے مطابق اور ان کے مفادات کے مطابق ان کو خرچ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ میں صف المال اور انفال میرا حق ہے, یعنی کیا, یعنی یہ حکومت جو ہے وہ میرا حق ہے کیونکہ یہ حاکم کا حق ہے. اگر میرا حق ہے تو اس کا مطلب ہے حاکم جو ہے وہ کون, میں ہوں. لہذا امام نے مختلف جگہ پہ خود امامت کا بھی تعارف کروایا اور اپنے امام ہونے کا بھی جو ہے وہ تعارف کروایا اور اپنے باؤ اجداد کی امامت کا بھی جو ہے وہ تعارف کروایا. پھر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ پورے ملک بھر میں, پورے اسلامی مملکت میں, پوری اسلامی قلمرو جو ہے اس میں امام کا تبلیغاتی نیٹ ورک ہے, اور اس پر بہت ساری ادلہ ملتی ہیں. اگر ہمیں جو ہے وہ کھل کر نہ بھی پتہ چلے پھر بھی جو ہے بہت ساری ادلہ ملتی ہیں. دیکھیں پوری اسلامی دنیا سے امام کو مختلف جگہ سے خمس امام کے پاس پہنچتا ہے, زکوٰۃ امام کے پاس پہنچتا ہے, امام سے ہر جگہ سے آ کے فقہی مسائل, معارف سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں وہ امام سے جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں, اور کبھی کوئی ایک آتا ہے, کبھی کوئی دوسرا آتا ہے, کبھی کوئی تیسرا آتا ہے, امام سے بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, آپ قیام کب کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز کی دلیل بنتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں امامت کا پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور لوگ امامت کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو امامت کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لہذا یہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امام کا یہ تبلیغاتی نظام, اس نیٹ ورک کی وجہ سے یہ امامت کے پیغام ہر جگہ پہنچا ہے. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ امامت کا یہ جو اگر نیٹ ورک موجود تھا تو پھر جو ہے وہ اس کا ذکر ہمیں تاریخ میں کیوں نہیں ملتا. اس کا ذکر تاریخ میں مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ملتا. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں رازداری جو ہے اس میں بہت زیادہ اصرار تھا, لہٰذا رازداری کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک اگر حکومت کامیاب نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ اس راز کو راز ہی رکھا جائے, اور جو بھی اس کو اتنی سخت یہاں پہ امام کی طرف سے جو ہے وہ مذمت تھی اس راز کو آشکار کرنے والے اور بربلا کرنے والوں کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ان کو قرار دیا گیا تھا. دوسری جانب حکومت بھی جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں تھی, مورخ کون ہے, لہٰذا وہ ان چیزوں کو ضرور کہاں لکھیں گے, اور یہاں پہ تقیہ کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت تھی. تقیہ جو ہے وہ کیا ہے, یہاں پہ رائے پر موزد تقیہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ تقیہ یوں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے تھا, بلکہ تقیہ کیا ہے, تقیہ کے بارے میں التقیہ تو ترس المومن, تقیہ مومن کی سپر ہے, مومن کی ڈھال ہے. رحمہ مصطفیٰ کہتے ہیں ڈھال کہاں پہ استعمال کی جاتی ہے, ڈھال میدان جنگ میں استعمال کی جاتی ہے. لہٰذا یہ جو امام کا مبارزہ تھا, یہ جو امام کا جہاد تھا انقلاب اسلامی کے لیے اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے, اس میں تقیہ ایک ایسی ڈھال تھی کہ جہاں پہ تلوار بھی اٹھتی تھی, لیکن دشمن کو نہ وہ تلوار نظر آتی ہے, نہ اس تلوار کے پیچھے ہاتھ نظر آتا ہے, نہ وہ تلوار اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے, نہ وہ تلوار جو ہے وہ واپس پلٹتی ہوئی وار کرتے ہوئے نظر آتی ہے, بس اس کا درد محسوس ہوتا ہے. یہ ہے تقیہ کہ جہاں پہ اسٹریٹجی اس طرح سے اپنائی جاتی ہے کہ دشمن جو ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے جو ہے وہ مجھ پہ وار ہو رہا ہے. یہ جو ہے وہ ایک چیز. دوسری جو ہے وہ امام کی علمی تحریک, علمی تحریک جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو علمی تحریک ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے انحراف آ چکے تھے, بہت ساری تحریفیں ہو چکی تھیں, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض بھی کی ہے کہ علماء اس وقت جو دین شناس لوگ تھے وہ اس میں تحریف کرتے تھے. تحریف جو ہے وہ کیونکہ دیکھیے خلافت جو ہے یہ ایک دینی منصب تھا, اس میں دین اور دنیا جدا نہیں تھے. یوں نہیں تھا کہ یہ صرف جو ہے وہ حکومت داری ہو, صرف حاکمیت کرنی ہو, صرف جو ہے وہ حکومت کا نظم و نسق چلانا ہو, بلکہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کے دین سے ریلیٹڈ مسائل بھی جو ہے اس کی طرف بھی کس کی طرف رجوع کرنا تھا, خلیفہ کی طرف. تو بنی امیہ اور بنی عباس کے جو خلیفہ تھے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ دین سے آ رہی تھے, خالی تھے, بالکل خالی دست تھے, ان کے جو ہے وہ دین کا علم ان کو نہیں تھا.
اب علماء کو اور محدثین کو اور راویوں کو اپنے ساتھ کیوں ملاتے تھے؟ تاکہ یہ جو دین اور دنیا کے درمیان جدائی والا تھا اور دینی پہلو کا جو خلا تھا اس خلا کو پور کر سکے، کہ یہ نہ ہو سکے، کہا جا سکے کہ دین اور دنیا اس حکومت میں جدا ہو گئی ہے، لہٰذا یہ ایک اسلامی حکومت نہیں ہے، خود تو جانتے نہیں تھے، لہٰذا علماء کو جو ہے وہ ساتھ رکھتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ علماء جو ہے وہ کیونکہ یہ دین شناس تھے، یہ لوگوں میں معتبر تھے، تو یہ جو بھی دین کے نام پہ پیش کریں گے لوگ اس کو قبول کریں گے، تو ان کے ذریعے سے دین میں تحریف جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ اب امام علیہ السلام کا جو یہ علمی مبارزہ ہے، یہ جو علمی جدوجہد ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے ہم لفظ بھی مبارزہ کا استعمال کریں، یہ در حقیقت ایک جہاد ہے، یہ صرف احکام اور معارف بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ جہاد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی عباس منصور جو ہے وہ اس کئی بار مانے ہوا اس چیز سے، اور کئی بار اس نے آپ کو روکا، اور آپ کا یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا اس کو ختم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں یہ جو ہے وہ اس سے آداب حاصل ہوتے تھے، ایک کیونکہ حاکم کے لیے ضروری ہے، حاکم اسلامی کے لیے وہ دین کا علم رکھتا ہو، تو اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس درس و تدریس کے ذریعے سے بلکہ حتیٰ کھل کر بھی بیان کرتے تھے کہ حاکم جو ہے وہ یہ حکومت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ علم دین جو ہے وہ نہیں رکھتے، یہ دین کو نہیں جانتے، دین کا علم نہیں رکھتے، اور ہم اس کے اہل ہیں کیونکہ ہم دین کے عالم ہیں، ہمارے گھروں میں دین نازل ہوا ہے، ہم جو ہے وہی جو ہے وہ خاندان نبوت میں سے ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہیں، ایک چیز یہ۔ دوسرا، تحریفوں کا مقابلہ، وہ تحریفیں کہ جو کیا تھی، جو پشت پناہ تھی، جو حامی تھی، جس کی وجہ سے، جس پر اس حکومت کی تاغوتی حکومت کی بنیاد کھڑی تھی، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقی معارف بیان کرنا، اور وہ فقہ بیان کرنا کہ جو حقیقی فقہ ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ ایک انحرافی دین رہا ہے اور ایک حقیقی دین رہا ہے، انحرافی دین ہمیشہ درباری دین رہا ہے، ہمیشہ دربار کی خدمت میں رہا ہے، اس کے مقابلے میں حقیقی دین کی پہچان جو ہے یہ خود ایک جدوجہد ہے، تاکہ اس انحرافی دین کو شکست دی جا سکے اور جو یہ جڑیں ہیں اس حکومت کی وہ کھوکھلی کر کی جا سکے۔ اور تیسرا اور آخری کام جو امام کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ تشکیلات ہیں۔ امام علیہ السلام نے پورے عالم اسلام میں ایسی شیعہ تشکیلات جو ہے وہ قائم کی کہ جو ان افراد پر مشتمل تھی کہ جو مومن تھے، جو مکتبی تھے، جو انقلابی تھے، جو خالص تھے، جو فداکار تھے، ایثارگر تھے، ایثار کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایسے تھے کہ جن کے لیے مکتب ہی ان کی زندگی کا سب ہم و غم اور سارا ہدف تھا، ایسے افراد جو ہے وہ امام کے تربیت پا کے امام کے شاگردوں میں سے پورے عالم اسلام میں پھیل چکے تھے، مدینہ میں، عراق میں، حتی شام میں، اس وقت کے ایران میں، اس وقت کے افغانستان میں، مراکش میں، افریقہ میں، ہر جگہ جہاں جہاں قلمرو اسلامی تھی، ہر جگہ امام کا یہ جو تشکیلاتی نیٹ ورک تھا وہاں پہ موجود تھا، اور یہ آمادہ تھا ہر وقت کہ کس وقت امام حکم دے اور ہم جو ہے وہ قیام کریں، اور قیام کر کے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ البتہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ قیام جو امام نے کرنا تھا اس قیام کو بنی امیہ نے ہائی جیک کر لیا، اور پھر جب بنی امیہ آئے تو انہوں نے امام پر اتنی زیادہ سختی کی کہ اب امام علیہ السلام جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ امام نے اسی قیام کو جو پہلے کھلا اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، اب اس کو تقیہ کر کے اور اس کو بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ چھپا کے اور رازداری کے ذریعے سے اس قیام کے لیے کوششیں جو ہے وہ امام کی جاری رہی۔ یہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ عرائض تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے جوائن کیا، ہم آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زندگی ائمہ علیہم السلام رو کہ 350 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاد۔